أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے نبی، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ عام طور پر تو یہی معاملہ طے تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال جو ہے وہ کسی طرح بھی پسندیدہ عمل نہیں تھا، حرام تھا. قل قتال فی کبیر، عربی ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی اور جنگ کرنا ان حرمت والے مہینوں میں یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. لیکن دوسری طرف وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے رستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، تم نے سوال تو کیا تھا نا یہ کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں قتال اور جنگ یہ کیسی بات ہے، تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ چیزیں جو اللہ کی نگاہ میں کہیں زیادہ مبغوض ہیں، کہیں زیادہ گناہ لیے ہوئے ہیں، والفتنہ تو اکبر من القتل، یہ تمام فتنے والی چیزیں جو ہیں، جو طاغوتی نظام ہے، یہ کہیں بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کفار جو ہیں یہ تو تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اور وہ کوشش کریں گے پوری کہ تمہیں اپنے دین سے بچلا دیں. یا ردو کم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کے اندر استطاعت ہے تو تمہیں اپنے آبائی دین میں واپس لے جائیں. یہ تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے اس بات میں. ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اور جو شخص بھی ارتداد اختیار کرتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اپنے آبائی دین میں اور بت پرستی والے دین میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو جائے، فیمت وہو کافر، اور مر جائے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اس دنیا اور آخرت کے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ آگ والے ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. گویا کہ وہ دورانیہ جو انہوں نے حالت اسلام میں بسر کیا تھا، اس میں کوئی اگر نیکیاں کمائی بھی ہیں، کوئی خیرات اور پن کے کام کیے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو اکارت قرار دے دے گا، کہ اس لیے کہ یہ شخص جو ہے ارتداد اختیار کر کے دوبارہ بت پرستی والے دین میں چلا گیا. اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کو وہ سزا دی گئی تھی جن لوگوں نے وہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پر 40 شبانہ روز کے چلے کے لیے، تو ان کو پھر قتل کر دیا گیا تھا. قتل مرتد کی سزا جو ہے گویا کہ دنیا میں ایک حد ہے کہ جو نافذ کی جائے گی، اور آخرت میں شدید ترین عذاب. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ظاہر ہے جنہوں نے جو سعی و جہد کی ہے، جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اب اللہ کی رحمت کے اس لیے بڑھ کر تو اور کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، ان کی کوتاہیوں سے اور ان کی لغزشیں جو ہیں ان سے درگزر فرمانے والا بھی ہے، اور کمال رحمت والا. یسألونک عن الخمر والمیسر، دیکھیے بار بار یسألونک کے الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر اب باقاعدہ وہ پیاس پیدا ہو چکی تھی کہ وہ سوال کرتے تھے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اگر کہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا شراب کے بارے میں، شراب کے حرمت اور جوئے کے بارے میں، لیکن اندر ایک وہ پیاس پیدا ہو رہی ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. یہ شراب کی حالت میں عام طور پر آدمی جو آل فول بکتا ہے اور بہت سے راز افشا کر دیتا ہے اور پھر بہت بےہودگی کرتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں کسی طرح بھی اسلام کے ساتھ تو لگا نہیں کھاتی. یہ پیاس ان مسلمانوں میں خود پیدا ہوئی، لہذا وہ سوال کرتے تھے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب اور میسر کے بارے میں. میسر کہتے ہیں جوئے، یا یسر سے بنا جو گویا کہ ایزی منی سے ہم کہتے ہیں، جس میں صرف جو ہے کہیں کوئی جوئے کے اوپر رقم لگائی اور جیت گئے تو ہمارے نیارے ہو گئے، ہار گئے تو ٹھیک ہے پھر اگلی دفعہ پھر دوبارہ ٹرائی کریں گے. اس طرح انسان بالکل کنگال ہو جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے، بڑے بڑے کاروبار جو ہیں اس کے بالکل زمین پر، جسے آپ کہ یہ زمین بوس ہو جاتے ہیں اس جوئے کی لعنت کی وجہ سے. یہ ایزی منی ہے میسر. قل فیہما اسم کبیر، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور منافع للناس اور لوگوں کے لیے منفاتے بھی ہیں. فوری طور پر جو ہے وہ شراب کا اگر کوئی تھوڑی سی ڈوز دی جائے تو ممکن ہے انسان اپنے اندر جو الرٹنس محسوس کرے، گویا کہ بڑا جو ہے اس میں ایک جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کوئی جس میں الرٹ محسوس کر رہا ہے. اسی طرح فوری منفعت جو ہے وہ جوئے کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، بہت زیادہ گناہ لیے ہوئے. وَيَسْأَلُونَ كَمَا ذَا يُنْفِقُونَ، اور ساتھ ہی پھر دوسرا سوال آ گیا اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کرے اللہ کے رستے میں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اب یہ گویا کہ اسلام کی وہ اخلاقی تعلیمات تو ہیں، قانونی نہیں ہے. قانون یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو کوئی رقم پسنداز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت سے زائد جو ہے اپنے پاس جمع بھی کر سکتا ہے، اسے تجارت بھی کر سکتا ہے، اسے اور مال حاصل کرنے کا ذریعہ تجارت کے ذریعے بنا سکتا ہے. ہاں اگر کسی کو سود پر دے گا تو وہ یقیناً حرام کام ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوش ہے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں گویا کہ انسان اپنے لیے کچھ اور جمع نہیں کر سکتا. قل العفو، یہ اسلام کی وہ اخلاقی تعلیم ہے کہ اگر حقیقی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو شے آپ کے استعمال کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو دے دو. روپیہ پیسہ ہے تو وہ شاید اس سے کوئی کاروبار کر لے، اپنی تجارت پہ لگا لے، اس کی بھی جو ہے وہ زندگی دگر کے اوپر آ جائے. یہ تمام چیزیں مستحسن ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے اسے جبرن لے کر جو ہے وہ پھر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تبیین فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا، جو مہلت عمر ہے وہ کس کام کے لیے دی؟ روپیہ پیسہ کس لیے دیا؟ صلاحیت اگر دی ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی دولت جمع کی تو آیا اس کا کوئی جو ہے مصرف ہونا چاہیے؟ تو اللہ کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ سلور کانل یتامہ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں بھی، اس لیے کہ وہاں چونکہ باہر قبائلی زندگی میں قتل و غارت بھی ہوتا تھا، یتیموں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہاں ایک گویا کہ کہہ لیجیے ادارہ موجود تھا کہ جن کے جو بھی سرپرست تھے، جو بھی ان کے والدین والد تھے، وہ کہیں جنگ میں کام آ گئے. اب یتیموں کی ایک فوج جو موجود تھی، اب ان لوگوں کو اس معاشرے کے اندر جذب کرنا، اور ممکن ہے کسی یتیم بچے کی وراثت میں بھی اسے بہت کچھ مال ملا ہو. اب جو اس کے جس کا باپ جو فوت ہوا، اس کے جو بھائی ہوں گے، ان بچوں کے جو چچا ہیں، وہ بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وراثت میں بہت کچھ ہے، لہذا اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ان کے مال کو تم اپنے صحیح نیک نیتی کے ساتھ اپنے کاروبار میں شامل کر لو، اور اس لحاظ سے کہ گویا کہ ان کا مال بھی شامل ہو کر جو ہے مزید اضافے کا سبب بنے گا، لیکن ان کے حساب جو ہے بالکل الگ رکھو. اس لیے کہ جب آ گیا تھا وہ آیت نازل ہوئی تھی ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو، تو روایات میں ہے کہ صحابہ کرام نے جن کی کفالت میں کوئی یتیم اگر بچے تھے بھی تو انہوں نے جو ہے اپنی ہنڈیا الگ کر لی تھی. گویا کہ یتیموں کا معاملہ بالکل الگ ہے، کہیں ان کا کوئی مال کی ایک درہم یا ایک پینی جو ہے ان کے مال میں شامل نہ ہو جائے، اس درجے محتاط ہو گئے. تو وہ گویا کہ بالکل ایک ایکسٹریم تھی کہ جس سے روک دیا گیا. آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان یتیموں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کا جذبہ رکھنا، اسی میں بہتری ہے، یہی خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کے یتامہ کے جو مال ہیں، ابھی وہ بچے ہیں اور وہ جو شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، انہیں تم اپنے کاروبار میں تخالطوهم، انہیں شامل کر لو، مخلوط کر لو اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں. فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے اپنے جانے ہیں، تمہارے اپنے بچے ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو تو علم ہے نا کہ اس کی نیت بد ہے. کوئی شخص اگر کسی یتیم کا مال اپنے کاروبار میں شامل کرا لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بگاڑنے والے کو بھی اور وہ کہ جس کے اندر اصلاح نیت ہے اس کو بھی. ولو شاء اللہ لاعنتکم، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اسی مشقت میں رکھتا. وہ ایک یتیموں کو بالکل الگ کر دیا گیا، ان کی ہنڈیا الگ ہو گئی، ان کا حساب کتاب الگ ہو گیا، اس معاملے میں بالکل دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے احتیاط کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سہولت دے دی ہے بشرطے کہ اپنی نیتوں کو صحیح رکھو. ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست کمال حکمت والا. ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن، اور دیکھو مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. لیکن یہاں مشرک کا ذکر اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے. لیکن آج کے دور میں جبکہ اہل کتاب کو غلبہ حاصل ہے, مسلمان تو نیچے ہیں. آج جو غلغلہ ہے, جو ترقی ہے اور جو اقتدار اور غلبہ حاصل ہے, وہ تو ان لوگوں کو, اہل کتاب کو, یہودیوں کو, نصارہ کو. لہذا آج کے دور میں اگر اہل کتاب کے کسی خاتون سے آپ شادی کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اگرچہ آپ کے نکاح میں تو آ گئی, لیکن اس کی قوم کے لوگ چونکہ غالب ہیں, لہذا آپ جو اولاد ہوگی, جو پروان چڑھے گی, ان کے اوپر اسی دین کا غلبہ ہوگا جو والدہ کا دین ہے. لہذا آج کے دور میں یہ بات جو ہے اس درجے مستحصل نہیں ہے. لیکن جب کہ اسلام غالب ہو اور اہل کتاب جو ہے ذمیت کی حیثیت سے ہو, تو وہاں اس وقت جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت موجود ہے. لیکن مشرکات کے ساتھ, گویا کہ وہ عورتیں جو مشرکہ ہیں, جو بت پرستی کرتی ہیں یا بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے, ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. حتی یؤمن, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, اس لیے کہ ایک مومنہ خواب و باندھی ہی کیوں نہ ہو, کہ لونڈی ہی کیوں نہ, وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرکہ سے, خواب وہ بڑے روپے پیسے والی ہو اور اس کو جو ہے تمہیں کتنی ہی بھلی لگ رہی ہو. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور اپنی عورتوں کو نکاح میں نہ دیا کرو مشرک مردوں کے, جب تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے آئے. بالکل مساوی بات ہے, تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور اپنی عورتوں کا نکاح تو مشرک مردوں سے نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اس لیے کہ مومن خواب و عبد اور غلام ہے, وہ کہیں بہتر ہے اس مشرک سے جو روپے پیسے والے مال و دولت والا ہے, خواب تمہیں کتنا ہی بھلا لگ رہا ہو. اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں, جہنم کی دعوت دینے والے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ تعالیٰ تو پکارتا ہے, بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. اور یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات جو ہے بڑی کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض, اب یہ خالصتاً وہ جو انسان کے گھر کی چار دیواری کے اندر نکاح طلاق کے مسائل ہیں, خواتین کے خاص مسائل ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں, جو پیریڈز ہیں, ظاہر ہے کہ ایک نجاست ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کے اندر ایک خاص معاملہ رکھ دیا ہے کہ جو بھی بارہ ولادت کا معاملہ ہے, اس میں جو بھی آپ حضرات کے تمام باتیں علم ہیں, اس کے اندر یہ ایک پہلو جو ہے جو اذیت کا ہے. قل ہوا اذن, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے, ایک گندگی کا معاملہ ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, لہذا اس حالت میں اپنی عورتوں سے اجتناب کیا کرو, ان سے اعتزال اختیار کرو, ان سے دور رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان کے ساتھ مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پوری طرح پاک نہ ہو جائیں. فاذا تطهرن, اب یہاں مبالغے کا صیغہ ہے, جب پوری طرح یقین ہو جائے کہ وہ پاک ہو چکی ہیں. فاتوهن من حيث امركم الله, تو اب ان کے ساتھ مقاربت کر سکتے ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مردوں میں بھی اللہ نے جذبہ رکھا ہے بقائے نسل کے لیے, خواتین کے اندر بھی جذبہ موجود ہے, اور ظاہر ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ کی اولاد ہے, آپ کا نام اگلی نسل میں منتقل ہو رہا ہے. حیث امرکم اللہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس فطرت کے مطابق جو ہے وہ تم کام کر سکتے ہو اپنی خواتین کے ساتھ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے توابین سے. یہاں بھی مبالغے کا صیغہ ہے, توبہ کرنے والے, کثرت سے توبہ کرنے والے. ویحب المتطہرین, اور پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو انتہائی پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والے ہیں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فاتو حرثکم الناشئۃ, تو اپنے کھیت میں آیا کرو جیسا کہ جیسا تم چاہو. گویا کہ انسان کے لیے وہی معاملہ ہے جس طرح کوئی جو ہے کھیتی والا جو ہے بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر اور وہاں سے فصل حاصل ہوتی ہے, یہی معاملہ جو ہے مرد اور عورت کا بھی ہے کہ انسان جو ہے عورت کے ذریعے اولاد حاصل کرتا ہے. وقدموا لانفسکم, اور آگے بھیجو, گویا کہ اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ اپنے لیے, اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے نسل کو آگے چلانے کے لیے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور جان لو کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی. گویا کہ یہاں بیوی میاں اور بیوی کے درمیان بھی جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے, اس میں بھی اگر کوئی انسان زیادتی کر رہا ہے کسی اعتبار سے, گویا کہ کوئی خلاف فطرت فیل کر رہا ہے, تو اس معاملے میں بھی محتاط ہو جاؤ. ایک دن آئے گا کہ جب کہ اللہ سے ملاقات ہوگی, وہاں حساب کتاب ہوگا, تمہارا ہر عمل جو ہے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. وبشر المؤمنین, اور اے نبی آپ بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, اور دیکھو اللہ کے نام کو تختہ مشک نہ بنایا کرو اپنی قسموں کا. آگے اس کی وضاحت ہو گئی, ان تبروا وتتقوا وتصلحوا, اس بات پر کہ تم کسی کے ساتھ نیکی کرو یا تقوی اور نیکی روش اختیار کرو یا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. ہوتا کیا تھا کہ کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ بھئی یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, میں تو ان کے معاملے میں دخل دوں گا ہی, حالانکہ تمہارے ذمے ہے کہ تمہیں مصالحت کروانی چاہیے. ایسی باتوں پر قسم کھا لینا, اور اسی طرح یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں کے جو ہے معاملے میں بالکل کسی قسم کے دخل اندازی نہیں کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ ہوا تھا, ان کی بیٹی حضرت عائشہ جو زوجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب ان پر تہمت لگی تو وہاں مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوان صحابی تھے یہ, کیونکہ بہت ہی غریب تھے, تو حضرت ابو بکر نے ان کا ایک ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت مستح جو ہے وہ بھی عبداللہ ابن ابی اور رئیس المنافقین کی اس کمپین میں شامل ہو گئے کہ جس میں اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے, اور جسے واقعہ عشق کے نام سے سورہ نور کے اندر وہ پورا واقعہ بھی موجود ہے, اور اس میں جو بنیادی ہدایات مسلمانوں کو دی جانی چاہیے وہ بھی موجود ہیں. تو حضرت مستح جو ہے چونکہ اس کا شکار ہو گئے, اور وہ بھی گویا کہ اسی اعتبار سے اسی زبان میں بولنے لگے جیسے کہ منافقین بول رہے تھے, تو حضرت ابوبکر جو حضرت عائشہ کے والد تھے انہیں یقیناً اس کا بڑا صدمہ تھا, اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ جو میں نے اس کا ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا کہ اس کو میں روک رہا ہوں, آئندہ میں نہیں دوں گا. اب یہ قسم تھی کہ جو گویا کہ آن ریکارڈ ہے کہ ایک نیک کام جو وہ کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو روک لیا. جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے گویا کہ پھر اس قسم کو جو ہے وہ توڑا, اس کا کفارہ ادا کیا, اور حضرت مستح کا جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ پھر قائم کر لیا. اس لیے کہ بہرحال اس ایسی بات پر قسم کھا لینا کہ جس میں کسی نیکی کے عمل سے اپنے آپ کو آپ روک رہے ہوں وہ کسی درجے پہ بھی مستحسن نہیں ہے. تو ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہاری ایسی قسموں پر کہ جو تم بالکل نادانستہ طور پر, عادتاً کسی شخص کی عادت ہوتی ہے جس طرح آج بھی اہل عرب کی عادت ہے ہر بات میں جو ہے واللہ 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 کے معنی کیا, اللہ کی قسم. اب عام جملہ جو ہے ان کا شروع ہی واللہ سے ہوتا ہے واللہ. تو ایسی قسمیں جو ہیں جو غیر ارادی طور پر کھا لی جائیں, جس میں انسان جو ہے پوری طرح ارادتاً اس کا ارادہ کر کے جو ہے وہ قسم نہ کھا رہی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. ولا کہ یو آخذکم بما کسبت قلوبکم, ہاں جو پورے ہوش و حواس سے اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہوگی اس کے اوپر مواخذہ ہوگا. اللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ غفور ہے اور کمال تحمل والا. للذین یؤلون من النساء, اور وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں. ایلا کیا ہے؟ کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت نہیں کروں گا. اب وہ نکاح آدمی کس کام کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کی تکمیل, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اولاد حاصل آگے ہو رہی ہے. تو جو لوگ بھی اس قسم کی قسم کھا لیتے ہیں اسے ایلا کہتے ہیں. جو اپنی عورتوں کے ساتھ یہ قسم کھا بیٹھے, ایلا کر بیٹھے, تربص اربعہ اشہر, انہیں چار مہینے تک تو اس ایلا کو قائم رکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ چار مہینے تک وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے قریب نہ جائیں, ان سے مقاربت نہ کریں. فَإِن فَاؤوا, لیکن یہ جب وہ چار مہینے گزر جائیں تو اب انہیں لازمن چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنی اس قسم کو توڑے. فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو قسم توڑ کر اپنی اس بیوی کے ساتھ تعلق قائم کریں. اگر چار مہینے گزرنے پر بھی تعلق قائم نہیں کرتے تو ان کے درمیان پھر علیحدگی ہو جائے, اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی تھی. اب ان پر لازم ہے کہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے اپنے اس قسم کو توڑیں, اس کا کفارہ ادا کریں جو غالباً 10 روزوں کی شکل میں ہے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں. فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, لیکن 40 دن گزر گئے اب اس کے باوجود کوئی شخص رجوع نہیں کر رہا اور گویا کہ اب اس کا طلاق دینے کا ارادہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے کہیں اپنی بیوی کے اوپر کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں کیا, اللہ کے علم ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء, اور جو متعلقہ ہیں جن کو ان کے خاوند جو ہیں وہ طلاق دے دیں, انہیں انتظار کرنا ہے, اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, کس شے سے؟ وہ نکاح نہیں کر سکتی کسی دوسرے مرد کے ساتھ. ثلاثه قروء, تین حیض تک, یہ عدت کا ایک پیریڈ ہے کہ جس میں انہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, نکاح نہیں کر سکتی. ولا یحل لهن, اور ان کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے. اَن يَفْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دی. گویا کہ اب کسی بچے کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ ان کی رحموں میں شروع ہو چکا ہے, اور وہ اس کو ظاہر نہیں کر رہی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ظاہر کرنا لازم ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتی ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حق ہیں اس بات کے، مستحق ہیں اس بات کے کہ اگر وہ دونوں پھر دوبارہ ارادہ کر لیں اور اصلاح کرنا چاہیں تو وہ ان کو رجوع کر لیں، ان کو دوبارہ لوٹا لیں. اس لیے کہ ابھی آگے آ جائے گا طلاق کا مسئلہ بھی کہ اس کے اندر رجوع کس حد تک ہو سکتا ہے اور کب جا کے رجوع نہیں ہو سکتا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خواتین کے لیے، ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے لیے فرائض ہیں. یہ لام کا لَهُنَّ ان کے لیے ہے، وہ کچھ ظاہر ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ حق ہوگا. مثل الذي علیہن، ان پر کیا ہوگا؟ وہ فرائض ہوں گے. جس طرح عورت کے حقوق ہیں اسی طرح اس کے فرائض بھی ہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے. وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت کر دیا. اب یہ بالکل ابتدائی حکم ہے کہ جس میں گویا کہ اس بات کو باور کرا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں پر، بیویوں پر. اور پھر اس کے بعد وہ آیت بھی آ جائے گی، الرجال قوامون علی النساء، یہ بڑی سخت آیت ہے. آج کل کے جو زن پرست ہیں نا، ان کو تو یہ کسی طرح جو ہے وہ، جسے آپ کہیے کہ وہ تو یہ، بلکہ خواتین کو کسی طرح ہضم نہیں ہوتی کہ مردوں کو جو ہے ان کے اوپر حاکم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے. وہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل مجبور اور مقہور ہو کر کسی کے غلامی میں اپنے آپ کو دے دے؟ لیکن قرآن کے الفاظ ہیں، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو، مردوں کو ان کی خواتین پر، ان کی بیویوں کے اوپر ایک حکومت کرنے کا اختیار دیا. قوام ہے، وہ ان کے اوپر نگران ہیں، نگہبان ہیں، ان کے حاکم ہیں. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ کی. دیکھیے دو مرتبہ کے الفاظ یہاں اس بات کو واضح کریں، طلاق رجعی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد اس کے جو تین پیریڈز ہیں وہ انتظار کیا، اگر تو اس کے دوران میں رجوع کر لیا، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عدت جو ہے وہ تین پیریڈز والی عدت گزر گئی تو اب یہ طلاق سے باہر ہو جائے گی، خواہ ایک مرتبہ کی دی ہوئی. اب یہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے ہاں، بہرحال بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے اپنے مسائل، غصے میں آ کر کہیں طلاق دے دی، میرا ارادہ تو تین طلاقوں کا تھا ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ الفاظ زبان سے نکالے تھے تو کچھ سمجھ کر نکالنے چاہیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باقاعدہ آرڈیننس نافذ ہو گیا تھا. اس لیے کہ طلاق شرعی کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ٹھیک ہے میاں بیوی بی کے درمیان ذہنی ہم مانگی نہیں ہے، اختلاف ہو رہا ہے، جدائی ہونی چاہیے، بہت کچھ کوشش کر کے دیکھ لی، حکم بھی بنا لیے، لیکن یہ کہ کسی طرح جو ہے بیل مڑے نہیں چڑھ رہی. اب اس صورت میں شریعت کے اندر ایک رستہ موجود ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات ہی نہیں سنتا جو اپنی بیوی کی جو ہے بڑی برائیاں کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا. جب شریعت کے اندر ایک رستہ رکھ دیا گیا ہے، بجائے کہ اپنے گھر کو جو ہے انسان جہنم بنا لے اور جو اولاد اس میں زیر تربیت ہے ان کا مستقبل بھی خراب کرے، اس کی بجائے شریعت کے اندر ایک رستہ ہے کہ ذہنی ہم مانگی نہیں ہو پا رہی تو جو ہے اپنے لیے خلا کا رستہ اختیار کر سکتی ہے عورت، یا ہی کو طلاق دے دی جائے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کو اس مرد سے کہیں بہتر شوہر عطا فرما دے، اور اس مرد کو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی اس سے کہیں بہتر بیوی عطا فرما دے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں کیونکہ بالکل انہونی قسم کی ہیں، جبکہ دین اور شریعت کے اندر کوئی اس میں حجاب نہیں ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ کی ہے، رجعی طلاق کی بات ہو رہی. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو پھر چاہیے کہ یا تو گویا کہ ابھی اگر وہ رجوع حالت عدت کی انتہا کو نہیں پہنچی تو اس میں روک لے، رجوع کر لے، دوبارہ تعلق قائم کر لے اچھے طریقے سے. او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، لیکن اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تمہارے لیے کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دیے ہیں ان میں سے کوئی شے واپس لو. اگر کوئی مرد طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کا مہر واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ بہرحال مہر وہ ہے کہ جو اس نے اس خاتون کے ساتھ جو بھی مقاربت کی ہے، جو بھی اس سے استفادہ کیا ہے، تو اس کا ایک عوض ہے کہ جو ادا کر چکے اس کو واپس نہیں دی جا سکتی. الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں اگر ان دونوں کو اندیشہ اس بات کا ہو کہ وہ اللہ کی دی ہوئی حدود جو ہیں، جو میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے درمیان کسی طرح موافقت نہیں ہو رہی، اگر یہ اندیشہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، شوہر کو اس کا جو ہے پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، یا بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلع حاصل کر لے. خلع حاصل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ مہر جو ہے وہ جو بھی اس شوہر نے دیا تھا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، عورت آدھا مہر واپس کر دے گی، لیکن اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو وہ گویا کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتا. تلک حدود اللہ فان خفتم الا یقیم حدود اللہ، اور اس کے باوجود اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوا جو قانون ہے، قانون خداوندی، اس کی پیروی نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے ایک دوسرے کے ساتھ، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے فدیہ دے کر، گویا کہ اپنے اس مہر میں سے، مہر میں سے کچھ شے اسے معاف کر کے اس سے کسی طرح خلا حاصل کر لے، اس کی بھی دین کے اندر اجازت ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود۔ دیکھیے کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ جو انسان کے آئلی معاملات ہوتے ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر، دین تو چاہتا ہے ایک امن ہو، ایک پیار محبت ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، لیکن کسی طرح بھی اگر معاملہ جو ہے وہ بیل مڈے نہ چڑھ رہی ہو تو دین کے اندر ایک رستہ موجود ہے، عورت کے لیے خلا کا رستہ ہے اور مرد کے لیے طلاق کا رستہ ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو اس سے تجاوز نہ کرو، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، جو لوگ بھی اللہ کی قائم کردہ حدود سے تعدی کرتے ہیں، اس سے تجاوز کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم سے کام لینے والے ہیں۔ فان طلقها، اب دیکھیں دو طلاق تو اوپر گزر چکی، اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے طلاق رجعی کیا ہے، ایک شخص طلاق دیتا ہے اور اس کا جو وہ تین حیض کا پیریڈ ہے اس سے پہلے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن یہ طلاق ایک دفعہ کی ہو گئی، پھر فرض کیجیے ایک سال کے بعد اس نے دوبارہ طلاق دی اور اس میں پھر اس عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو دوسری طلاق ہو گئی، یہ دونوں اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دی ہے تو وہ اس کا ہے کہ ذکر آگے آ رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ تیسری طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے بالکل حرام ہو گئی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ نہ ہو۔ اب یہ وہ شے ہے جسے ہم حلالہ کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ بڑا یہ جو ہے جسے آپ کہیے گالی بن چکا ہے نفس، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ پروفیشن ہو گیا اور مختلف دارالعلوم میں جو ہے مولوی حلالہ کے نام سے کچھ لوگ مخصوص ہیں اس کام کے لیے کہ جو یہی کام کرتے ہیں کہ کسی نے آ کے کسی کو تینوں طلاق دے دی اور کہہ دیا ہاں بھائی یہ ہے کہ ایک دن کے لیے نکاح کر لو، اور پھر نکاح کے ساتھ بھی وہ تمام جسے خلوت صحیحہ ہوتی ہے وہ اس کی شرط ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد جو وہ طلاق دے دے گی، گویا کہ وہ حلالہ بھی ہو گیا، یہ عورت جس کو طلاق دی تھی وہ ایک دوسرے مرد کے نکاح میں آئی، اس مرد نے پھر اس کو طلاق دے دی۔ اگر یہ تمام چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہیں تو سب سے بڑی لعنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں اور عورتوں کے اوپر جو یہ حلالہ کرتے ہیں، جو پلاننگ کے ساتھ یہ کام کریں۔ ہاں بالکل بالکل نیچرل طریقے سے وہ عورت جو ہے کسی اور مرد کے نکاح میں گئی، وہاں بھی ان کے درمیان جو ہے کسی طرح جو ہے عدم موافقت ہو گئی، ذہنی ہم مانگ گئی نہیں ہو، اس مرد نے بھی اس کو طلاق دے دی، اب یہ عورت اپنے اس پہلے شوہر کی نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ ہے اصل میں صحیح شرعی طریقہ، باقی اس کے اندر کوئی جو کچھ بھی گیمیں کھیلی جاتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بہرحال ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شرم ہوتی ہے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ وہ کسی اور شوہر کے نکاح میں نہ آئے، فإن طلقها، اب اگر یہ شوہر پھر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، تو اب یہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، گویا کہ یہاں پھر وہ تجدید نکاح ہوگی اپنے اسی پہلی شوہر کے ساتھ، اس عورت کو جس کو اس نے شوہر جس نے کو اس نے طلاق دی تھی وہ دوسرے مرد کی نکاح میں گئی، وہاں سے بھی اسے طلاق ملی، اب یہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، بشرطے کہ انہیں اب یقین ہو کہ وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود جو ہیں جو حقوق و فرائض والی، اس پر کاربند رہ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی تبیین اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، گویا کہ ابھی عدت دوسری نہیں ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، گویا کہ رجوع کر سکتے ہو، ابھی تو حق وقت تمہیں حاصل ہے، لیکن عدت اگر گزر جائے گی پھر طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن کون سی ہے؟ کہ جس میں عدت گزر گئی ہے، وہ ایک مرتبہ کی طلاق ہے یا دو مرتبہ کی، لیکن وہ عدت گزرنے کے بعد ابھی اس نے تیسری طلاق نہیں دی تھی، اب یہ طلاق بائن میں دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے تجدید نکاح کے ساتھ۔ تو طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے رجوع ہے، لیکن طلاق بائن کے اندر اب یہاں دوبارہ نکاح ہوگا، ایک نکاح خان جو ہے وہ باقاعدہ پھر وہ نکاح کا بندھن اور وہ دو بول جو ہے وہ پڑھائے گا، اس کے بعد پھر وہ تجدید نکاح ہوگا۔ فامسکوہن بمعروفن، تو ان کو روکو اچھے طریقے سے، اگر روک سکتے ہو رجوع کر لو، او سرحوہن بمعروفن، اور یا یہ کہ اگر رخصت کرنا چاہتے تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، وہ تیسری طلاق دے کر بھی گویا کہ اس کے لیے رستہ آسان کر دو۔ یہ جو ہے اپنی بیوی کو بالکل معلق کر دینا، اس طرح کا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، بیوی جو ہے وہ عدالت کے جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے کسی طرح خلع حاصل کر لے، اور یہاں جو ہے وکیلوں کو پیسے دے دے کر جو ہے اس طلاق کے معاملے کو موخر سال ہر سال جیتے بتائے جا رہے ہیں۔ شدید ترین گناہ یہ، کسی عورت کو بالکل معلق بنا کر چھوڑ دینا، نہ وہ شوہر والی ہے نہ وہ شوہر کی ہے، نہ وہ کہیں اور تن جو ہے نکاح کر سکتی ہے، گویا کہ آپ نے اس کو معلق کر دیا۔ ولا تم سکوں زرار لیتا تھا، دور دیکھو ان کو اس لیے کہ ان کو کوئی ضرر پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ، ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، گویا کہ تم نے اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے اور اس کے ساتھ شوہر اور بیوی کا اس کو تعلق بھی قائم نہیں کیا ہوا، اس کو بالکل الگ کر دیا۔ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جو شخص بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو یہ تختہ مشق نہ بناؤ، اسے استہزاء کا اندر جو ہے اس کو باتوں میں نہ اڑاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے، گویا کہ اس نے شرعی احکامات جو تمہیں دیے ہیں، یہ تمام مناز، یہ تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں قرآن حکیم میں جو شرعی احکامات دیے ہیں اور جو حکمت اور جو معزت بھری باتیں دی ہیں، یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے تمہیں وصیت فرماتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ بکل شیء علیم، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔
الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر